أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین ابھی آپ چند لمحوں کے بعد پروگرام گرد و پیش سنیں گے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی پروگرام کے آغاز میں آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 45 سے 50 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب مجید خاموشی۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے، جیسا کہ ابھی بتایا، چند لمحوں کے بعد آپ پروگرام گرد و پیش سنیں گے، اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد آپ سنیں گے پروگرام بزم دوستاں، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئین صحافت۔ اس کے بعد گھر اور گھرانہ پروگرام نشر ہوگا، اور اس کے بعد خبروں کا دوسرا بلٹن پیش کیا جائے گا۔ خبروں کے دوسرے بلٹن کے بعد آپ ایک بار پھر سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے نشر ہوگا، اور اس کے بعد آپ سنیں گے پروگرام خلقت کی رانائیاں۔ اس پروگرام کے بعد خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن پیش کیا جائے گا، اور انداز جہاں ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، یہ تھی اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خارجہ سید عباس راغچی نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ یورپی ٹرائیکا کی اسنیپ بیک پال کرنے کا اقدام غیر قانونی ہے، اور ہم ملک و قوم کے حقوق کے دفاع میں ہر کس کوتاہی نہیں کریں گے۔ ہندوستان میں نو منتخب نائب صدر کی تقریب حلف برداری۔ ڈیل پاکستان تحریک انصاف کے مد نظر کبھی نہیں رہی، ایک ٹی وی پروگرام میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا دعویٰ۔ اسرائیل کی منمانی جہریت کے تعلق سے سلامتی کونسل پر تاریخی ذمہ داری ہے، سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے قطر کے وزیر اعظم کا خطاب۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس راغچی نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ یورپی ٹرائیکا کی اسنیپ بیک فعال کرنے کا اقدام غیر قانونی ہے، اور ہم ملک و قوم کے حقوق کے دفاع میں ہر کس کوتاہی نہیں کریں گے۔ وزیر خارجہ سید عباس راغچی نے آئی آر آئی بی کے نیوز ٹاک پروگرام میں ایران اور آئی اے ای کے درمیان ہونے والے سمجھوتے، پابندیوں کے خاتمے کے مذاکرات، اسنیپ بیک فعال کرنے کے لیے یورپی ٹرائیکا کے اقدام اور ایران کے موقف نیز جوابی اقدامات کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ پابندیوں کے خاتمے کے تعلق سے تین یورپی ملکوں کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہمیشہ جاری رہے، حتیٰ 12 روزہ مسلط کردہ جنگ کے دوران بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ وزیر خارجہ سید عباس راغچی نے اسنیپ بیک کے تعلق سے یورپی اقدام کے بارے میں کہا کہ صرف ایران ہی نہیں بلکہ روس اور چین کا موقف بھی یہی ہے کہ یورپی ٹرائیکا کو اسنیپ بیک میکنزم فعال کرنے کا قانونی حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اور یورپی ٹرائیکا کے درمیان یہ تنازع جاری ہے اور نیو یارک میں ہمارے سفارتکاروں نے روس اور چین کے سفارتکاروں کے ساتھ مل کر یہ قانونی جنگ جاری رکھی ہے جس میں ہمیں سلامتی کونسل کے بعض دیگر رکن ملکوں کا تعاون بھی حاصل ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ جوہری توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IAEA کے ساتھ ہمارے تعاون کا معاملہ الگ ہے، اس کا یورپی ٹرائیکا اور اس کے اقدامات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری ایٹمی تنصیبات پر امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے بعد حالات بدل گئے اور ایرانی پارلیمنٹ نے IAEA کے ساتھ تعاون کے بارے میں دائرہ کار کے تعلق سے ایک قانون پاس کر دیا۔ عراقچی نے کہا کہ خود IAEA نے بھی تسلیم کیا ہے کہ نئے حالات میں تعاون کے نئے دائرہ کار کے متقاضی تھی۔ نئے حالات تعاون کے نئے دائرہ کار کے متقاضی تھی، چنانچہ اس سلسلے میں ہم نے مذاکرات کیے اور تعاون کے نئے دائرہ کار کے سمجھوتے پر دستخط ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ ایجنسی نے تسلیم کیا ہے کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ غیر قانونی، تمام بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کے منشور اور ایجنسی کے دستور العمل کے منافی تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایجنسی کے ساتھ ہونے والے سمجھوتے کے مطابق جب تک ایران ان تنصیبات میں ماحولیاتی تحفظ اور سیف گارڈ سے متعلق ضروری اقدامات انجام نہیں دے لیتا، جنہیں صہیونی حکومت اور امریکہ نے حملہ کیا تھا، ایجنسی کوئی اقدام نہیں کرے گی۔ انہوں نے بتایا کہ انسپیکشن کے لیے خاص مراحل کو طے کرنے ہیں جن میں ایرانی پارلیمنٹ کے پاس کردہ قانون اور اسی طرح اعلی قومی سلامتی کونسل کے تحفظات و خدشات اور مطالبات کو ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ عراقچی نے بتایا کہ ایجنسی کے ساتھ ہمارا نیا سمجھوتا اس وقت باقی رہے گا جب تک کہ ہمارے خلاف کوئی دشمنانہ اقدام نہ کیا جائے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہندوستان میں نئے نائب صدر CP رادھا کرشنن کی تقریب حلف برداری میں سابق نائب صدر جگدیپ دھنکڑ نے بھی شرکت کی۔ CP رادھا کرشنن کو صدر مومنگ نے ملک کے 15th نائب صدر کا حلف دلایا۔ حلف برداری کی تقریب میں سابق نائب صدر بھی شریک تھے، جن کے استعفے کے بعد ہندوستان میں نائب صدر کا الیکشن ہوا ہے۔ جگدیپ دھنکڑ صحت کی خرابی کی بنیاد پر استعفی دینے کے بعد پہلی بار سامنے آئے ہیں۔ اس درمیان اپوزیشن رہنماؤں نے بہرا حکومت سے ان کے بارے میں وضاحت طلب کی، مگر حکومت خاموش رہی، جس کی وجہ سے مختلف حلقوں کی جانب سے تشویش اور شکوک و شبہات کا اظہار بھی کیا گیا۔ آج نو منتخب نائب صدر کی تقریب حلف برداری میں سابق نائب صدر کے ساتھ ہی دو دیگر سابق نائب صدور بھی تقریب میں شریک رہے۔ CP رادھا کرشنن کی تقریب حلف برداری میں وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزراء کے علاوہ BJP کے سرکردہ رہنما بھی موجود تھے۔ نئی دہلی ہائی کورٹ میں بم رکھنے کی دھمکی کے بعد افراتفری مچ گئی۔ ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق نئی دہلی ہائی کورٹ میں 3 بم رکھے جانے کی اطلاع ملنے کے بعد فوری طور پر عدالت کو ججوں، وکیلوں اور موکلین سے خالی کرا لیا گیا۔ بم رکھنے کی اطلاع ایک ای میل کے ذریعے دی گئی جو دوپہر کے قریب موصول ہوا۔ ای میل ملنے کے بعد سیکیورٹی دستوں نے ہائی کورٹ کو اپنے محاصرے میں لے لیا اور عدالت کے احاطے کو فوری طور پر ججوں اور وکلا سمیت سبھی لوگوں سے خالی کرا لیا گیا اور بم ڈسپوزل اسکواڈ، اسپیشل سیل اور دہلی پولیس کے اہلکاروں نے تلاشی کی کارروائی شروع کی۔ دہلی کے بعد بمبئی ہائی کورٹ میں بھی بم رکھنے کا ای میل ملا، جس کے بعد وہاں بھی عدالت کو فوری طور پر خالی کرا لیا گیا۔ پاکستان میں تحریک انصاف نے کسی بھی قسم کی ڈیل کو ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ کوئی ڈیل مد نظر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ڈیل کو پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں، اور اگر ڈیل کرنا ہوتا تو پارٹی کے بانی عمران خان 2 سال سے جیل میں نہ ہوتے۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کچلے جانے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ جس نے پارٹی چھوڑ دی اس پر کوئی مقدمہ نہیں قائم کیا گیا، لیکن جو لوگ پارٹی میں رہ گئے ان پر مقدمہ بھی چلے اور سزائیں بھی سنائی گئیں اور نااہل بھی قرار دے دیا گیا۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں اپنے ملک پر اسرائیل کے حملے کے بارے میں کہا ہے کہ سلامتی کونسل پر تاریخی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور ایک ادارے کے عنوان سے قانون جنگل کے سامنے خاموش اس کی حیثیت کو کمزور کر رہی ہے۔ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اسرائیلی حملے کے بارے میں سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں کہا کہ یہ حقیقت کہ اسرائیل نے ثالثی کی کوششوں کے دوران حملہ کیا ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ثالثی کی کوششوں کو اس کے راستے سے منحرف کرنا چاہتا ہے۔ قطر کے وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیل کے موجودہ حکمران متکبر ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں استثناء حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے حملے نے پورے بین الاقوامی نظام کو ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ قطر کے وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اسرائیل نے قوانین کی پامالی میں سبھی حدیں پار کر لی ہیں، اور ممالک اور عوام اس کے رویے اور زبان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر نے بھی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں قطر پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی جارحیت ایک خطرناک اشتعال انگیز اقدام ہے جو علاقے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم قطر کے خلاف اسرائیل کی غیر قانونی اور ناقابل جواز جارحیت کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں چین اور روس کے نمائندوں نے بھی قطر پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی، اور اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ یہ حملے قطر کے اقتدار اعلی و بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، اس کے خطرناک نتائج کے بارے میں انتباہ دیا۔ چین کے سفیر فو کونگ نے بھی کہا کہ ہم قطر پر اسرائیلی حملے کی سختی سے مذمت کرتے ہیں، یہ حملے قطر کے اقتدار اعلی اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ اقوام متحدہ میں روس کے نمائندے وسیلی نویزیا نے بھی کہا کہ ہم دوحہ کے ایک رہائشی علاقے پر اسرائیل کے حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا دوحہ میں جس علاقے پر بمباری کی گئی روسی سفارت خانے سے صرف 600 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں غذائی قلت تشویشناک شرح سے بڑھ رہی ہے، اور غزہ شہر میں ہزاروں بچے خوراک کی کمی کے باعث شدید جسمانی کمزوری کا شکار ہیں۔ یونیسیف کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین معلومات کے مطابق جولائی میں غذائی قلت کا شکار بچوں کی تعداد 8.3% تھی، جو گزشتہ مہینے بڑھ کر 13.5% تک پہنچ گئی۔ غزہ شہر میں قحط کی تصدیق ہو چکی ہے، جہاں گزشتہ مہینے 19% بچوں کو غذائی قلت کا علاج مہیا کیا گیا، جبکہ جولائی میں یہ تعداد 16% تک تھی۔ یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین رسل نے کہا ہے کہ غزہ شہر میں بچوں کو اضافی غذائیت کی ضرورت ہے۔ اگرچہ ادارہ بچوں کے لیے قوی خوراک کی مزید مقدار لایا ہے، لیکن علاقے میں اسرائیل کی عسکری کارروائی کے باعث 10 مرکز بند ہو گئے ہیں، جو بچوں کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ انہوں نے کہا ہر جگہ غذائیت کی فراہمی کو تحفظ دینے کی ضرورت واضح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی بچے کو غذائی قلت سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اگر امداد تک محفوظ رسائی میسر ہو تو اسے میسر ہو تو اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ امدادی امور کے لیے اقوام متحدہ کے رابطہ دفتر اوچا نے بتایا کہ غزہ شہر میں مقیم تقریباً 10 لاکھ لوگوں کو روزانہ بمباری کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور انہیں اپنی بقا کے لیے درکار ذرائع تک رسائی میں شدید مشکلات درپیش ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج نے پورے شہر کو خالی کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان سٹیفن ڈوجرچ نے اوچا کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اتوار کے بعد گزشتہ روز تک 25,000 لوگوں نے غزہ شہر کے مختلف علاقوں سے انخلا کیا۔ شہر میں بعض اہم خدمات معطل ہو چکی ہیں اور امدادی کارکنوں کو زندگیاں بچانے کے لیے کڑی جدوجہد کا سامنا ہے۔ بمباری میں بعض امدادی مراکز کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ امدادی شراکت داروں کے مطابق شدید فضائی حملوں کے باعث بنیادی طبی مراکز میں خدمات کی فراہمی بھی متاثر ہوئی ہے۔ علاج معالجے کے 12 مراکز نے کام بند کر دیا ہے، جبکہ بڑے پیمانے پر کھانا تیار کرنے والے 2 مراکز میں بھی کام معطل ہو گیا ہے۔ شمالی غزہ میں 95 عارضی تعلیمی مراکز بند ہونے کا خدشہ ہے، جہاں تقریباً 25,000 بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ غزہ میں صحت کی سہولیات پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق غزہ کے تقریباً نصف آل ہسپتال غزہ شہر میں موجود ہیں، جبکہ ہنگامی طبی امداد کے شعبوں میں نصف بستر پر انہی ہسپتالوں میں ہیں۔ ادارے نے خبردار کیا ہے کہ غزہ ان باقی ماندہ سہولیات کو کھونے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس ترجمان کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ غزہ کے اندر اور اس کے تمام حصوں میں امدادی عملے کی سرگرمیوں اور نقل و حرکت کے لیے مکمل سہولیات کی فراہمی کا مطالبہ دہراتا ہے، جس میں شمال اور جنوب دونوں تک بلا رکاوٹ رسائی بھی شامل ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی UNRWA نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ صہیونی حکومت انسانی امداد اور خوراک کی فراہمی کا عمل شروع کرنے کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی صحافیوں کے داخلے کے لیے ضروری اجازت نامے جاری کرے، تاکہ خطے میں ہونے والی پیش رفت کو آزادانہ طور پر کور کیا جا سکے۔ UNRWA نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ تمام کراسنگ کو کھولنا، غزہ پٹی میں فوری جنگ بندی کرنا ایک ضروری امر ہو گیا ہے۔ یمن پر حالیہ اسرائیلی حملے میں شہداء کی تعداد 46 ہو گئی ہے۔ یمن کی وزارت صحت نے ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ سنا اور الجوف صوبوں میں اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والوں کی تعداد 46 اور زخمیوں کی تعداد 165 ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حملے میں 5 بچے اور 11 خواتین شہید، جبکہ 31 بچے اور 29 خواتین زخمی ہیں۔ یمنی وزارت صحت نے مزید کہا کہ یہ اعداد و شمار حتمی نہیں ہیں اور شہدا اور زخمیوں کی تعداد میں اضافے کا امکان ہے۔ اسرائیلی چینل 12 نے بدھ کی شام اطلاع دی تھی کہ صہیونی حکومت کی فضائیہ نے یمنی دارالحکومت سنا میں بعض اہم اہداف پر حملہ کیا ہے۔ نیپال میں سپریم کورٹ کی سابق چیف جسٹس سوشیلا کارکی کی عبوری وزیر اعظم بننے کا امکان بڑھ گیا ہے۔ نیپال میں حکومت کی بدعنوانیوں کے خلاف نوجوان نسل کے ملگیر پرتشدد مظاہروں کے بعد فوج نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے کر کسی حد تک حالات کو قابو میں کر لیا ہے۔ فوج نے اسی کے ساتھ عبوری حکومت کے لیے حالیہ ملگیر مہم چلانے والے یونیورسٹی طلبہ اور نوجوان قیادت کے ساتھ مشاورت بھی شروع کر دی۔ اس درمیان عبوری حکومت کی قیادت کے لیے 3 نام سامنے آئے، جن میں سپریم کورٹ کی سابق چیف جسٹس سوشیلا کارکی کے عبوری وزیر اعظم بننے کا امکان بڑھ گیا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ انہیں آج عبوری حکومت تشکیل دینے کی ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ نیپال میں حالیہ پرتشدد مظاہروں میں 51 افراد ہلاک اور 1,500 کے قریب زخمی ہوئے تھے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکہ کی نیول اکیڈمی میں فائرنگ کے بعد لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ عالمی ابلاغیاتی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق امریکی ریاست میری لینڈ کے شہر اینا پولیس میں واقع نیول اکیڈمی میں فائرنگ کے بعد لاک ڈاؤن کر دیا گیا. بتایا گیا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ مڈ شپ مین کے زیر استعمال بنکر میں پیش آیا ہے. امریکی میڈیا ذرائع نے بتایا ہے کہ ایک مڈ شپ مین کو نکال دیا گیا تھا جو مسلح ہو کر آیا اور پھر فائرنگ کی آوازیں سنی گئیں. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. گرد و پیش پروگرام میں ابھی آپ نے عالمی خبریں سنی. پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی جناب حسین تقوی. سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں، اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور اپنی سہولت کے مطابق جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامن لیجیے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول. عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، توکل خدا پر ایمان کا مظہر ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ انسان یقین کر لے کہ نفع نقصان، بخشش و امان بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف خدا ان کا ذمہ دار ہے۔ کسی سے امید نہ لگائے اور کسی سے نہ ڈرے۔ توکل کی حقیقت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ توکل کی حقیقت یہ ہے کہ تم خدا کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو۔ اور سامعین، انسانیت یہ ہے کہ دوسروں کا خیال رکھا جائے اور ان کے کام آئے۔ بدترین انسان وہ ہے جو خود غرض ہو، دوسروں کا خیال نہ رکھے اور ظلم کرے۔ اسی لیے فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک بدترین انسان وہ ہے جو مدد کرنے سے گریز کرے، تنہا کھانا کھائے اور اپنے ماتحت کی پٹائی کرے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام بزم دوستاں، تو لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں۔
بزمِ دوستاں۔
عزیز سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں لے کر حاضر خدمت ہے
حسین تقوی
اور میں ناہید انوری۔ ہمارا بہت سارا سلام قبول کیجیے سامعین۔ جی ہاں، امید کرتے ہیں جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر عافیت سے ہوں گے اور آپ کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا۔
جی ہاں، بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ بہرحال جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام، ہفتہ وحدت کے ایام اور اسی طریقے سے ماہ ربیع الاول کے، جو کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کے نواسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے کی عظمتوں، برکتوں، رحمتوں اور ساتھ ہی ساتھ جو اس مہینے کی خاص خصوصیت ہے وہ یہ کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اختلاف کو، کہ جو کہ پیغمبر ختمی مرتبت کی ولادت باسعادت کی تاریخ کے عنوان سے تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جی، اور وہ 12 ربیع الاول اور 17 ربیع الاول کا ایک معمولی سا اختلاف تھا، اور 12 سے 17 ربیع الاول کے ایام کو بانی انقلاب اسلامی نے ہفتہ وحدت کا نام دے دیا۔
اور میرے خیال میں ایک بہت ہی اچھا سٹیپ انہوں نے اٹھایا تھا، اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پہلے تو خیر یہ ایرانی سے اس کا ٹرینڈ نکلا، پھر اس کے بعد کم کم کرتے ہوئے کچھ ہی عرصے میں، حسین بھائی آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو انٹرنیشنل لیول پہ اس کو جو ہے شہرت مل گئی۔
جی ہاں بالکل بالکل،
ہر جگہ اب آپ دیکھیں جہاں پہ مخصوصاً خاص کر کے مسلم کنٹریز جو ہیں وہاں پہ ہفتہ وحدت منایا جاتا ہے۔
جی ہاں بالکل، بہترین انداز سے منایا جاتا ہے، اور شیعہ سنی تمام مکاتب فکر کے علماء، دانشور، عام افراد اس میں شرکت کرتے ہیں جشن کی محفلوں میں۔ اور میں یہاں پر ذکر کرتا چلوں خوبصورت بات، انا کی جنگ میں دل ٹوٹتا ہے، گھر ٹوٹتا ہے، اور آخر میں انسان خود ٹوٹ جاتا ہے۔ اے پروردگار، ہم سب کو باعمل دین کی سمجھ عطا فرما، ہمارے دل میں ہدایت ڈال، ہم سب کو نفس کی برائی سے بچا، ہمارے حساب کتاب کو آسان فرما دے۔ اے رب کائنات، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا اور زندگی کے تمام امتحانوں میں کامیابی عطا فرما۔ جی ہاں، یہ میں نے جو بات کہی ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہمیں اندرونی طور پر مضبوط ہونا چاہیے، اور جب ہم اندرونی طور پر مضبوط ہوں گے تو اتحاد امت کی بھی بات زبان پر آتی ہوئی اچھی لگے گی،
کیوں نہیں؟
اور عمل کے ذریعے سے ہم جب یہ ثابت کریں گے کہ ہم ٹوٹنے والے نہیں ہیں، ہم بکنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم ڈٹنے والے ہیں، تو یقینی طور پر ہمارا عمل، ہماری زندگی، ہمارا کردار پورا کا پورا جو ہے وہ بھرپور انداز میں انسان کی شخصیت اور اس کی عظمت کے جلووں کی نشاندہی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ لہذا ماہ ربیع الاول، ماہ رحمت و برکت، اور اس مہینے میں بہن ناہید انوری جو دعاؤں کی درخواست کی گئی اس میں
جی
فلسطینی مسلمانوں کے لیے بے انتہا دعا کی درخواست کی جا رہی ہے،
جی
اور
جی
جس طریقے سے بھوک کے مناظر ہیں وہاں پر، جس طریقے سے غذا تقسیم کرنے والوں پر اندھا دھند فائرنگ کی جا رہی ہے، جس طریقے سے وہاں قتل عام کیا جا رہا ہے، تو یہ ربیع الاول کا مہینہ متقاضی ہے اس بات سے کہ رحمت للعالمین کی امت کے افراد کو اس طریقے سے نیز تو نابود کیا جائے اور ہم فقط دور سے بیٹھ کر دیکھتے رہیں، تو یہ قطعاً ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے مطابقت نہیں رکھتا.
بالکل صحیح کہا آپ نے. کل بھی اتفاق حسین بھائی میں نیوز دیکھ رہی تھی کل رات ٹیلی ویژن میں، تو جو کچھ مناظر میں نے دیکھے اس میں بھی کہ کچھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میرے خاصے 6-7 سال کے 8 سال کے بچوں کی کچھ لاشیں وہاں زمین پہ رکھی ہوئی تھیں. تو کہا کہ ان بچوں کا گناہ کیا تھا؟ گناہ صرف یہی تھا کہ وہ پانی کی لائن میں لگے ہوئے تھے. کھانا تو دور کی بات، اب تو پانی میں لگے جو بچے یا خواتین، بوڑھے، جوان، جو بھی کھڑے ہوتے ہیں لائن میں پانی کے لیے، ان پہ بھی رحم نہیں کیا جا رہا.
جی ہاں بالکل، اور جان بوجھ کر غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ ان مظلوموں پر جو ہے ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے. اب تو غزہ بالکل جو ہے وہ نابودی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود عوام ڈٹے ہوئے ہیں فلسطین کے، غزہ کے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بالشت بھی زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ جانے نہیں دیں گے، یہ ہماری آبائی سرزمین ہے. تو ہم تمام ان سامعین کا جو فلسطین کے عوام کو یاد رکھتے ہیں ان ایام میں کہ جو کہ مختص ہیں پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پیغمبر رحمت سے، پیغمبر برکت سے، یقینی طور پر یہ دعائیں قبول ہوں گی اور تمام مسلمانوں کو راحتی نصیب ہوگی. بہن ناہید انوری، آج کے پروگرام میں بھی میرے خیال سے پیغامات کا جو ایک سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے. کراچی پاکستان سے
ہماری بہنوں نے کچھ یہاں پر آڈیو پیغام ہمیں بھیجوایا ہے. ہماری بہن راضیہ قمبر ہیں،
جی ہاں،
انہوں نے یہ آڈیو پیغام ہمیں بھیجوایا ہے، ہمارے ساتھ رہے، مل کر سنتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں راضیہ قمبر کراچی پاکستان سے بزم دوستان کے تمام سامعین کو سلام عرض کرتی ہوں. جشن میلاد النبی اور ہفتہ وحدت کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گی. ہفتہ وحدت اسلام کے مختلف فرقوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کے فروغ کے لیے منایا جانے والا ایک خاص ہفتہ ہے. اس ہفتے کا مقصد مسلمانوں کو اپنے اختلافات کو بھلا کر ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر لانا اور بھائی چارے کو فروغ دینا ہے. امام خمینی نے اس ہفتے کو وحدت کے طور پر مقرر کیا تاکہ اختلافات کو کم کیا جا سکے اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جا سکے. یہ ہفتہ مسلمانوں کے اتحاد اور محبت کا ایک خوبصورت پیغام ہے. ہفتہ وحدت کی شروعات امام خمینی نے 1978 میں کی تاکہ 12 سے 17 ربیع الاول، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، کو مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کا پیغام دیں اور فرقہ واریت کے خاتمے کی کوشش کریں. یاد رہے اسلام ایک ایسا دین ہے جو اتحاد، بھائی چارے اور امن کا درس دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں فرماتا ہے، وَأَتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو. آج جب امت مسلمہ اندرونی اختلافات، فرقہ واریت اور بیرونی سازشوں کا شکار ہے، تو وحدت کی اہمیت پہلے سے کئی زیادہ بڑھ گئی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس ہفتے کو صرف تقریبات تک محدود نہ رکھیں، بلکہ عملی طور پر اپنے دلوں کو جوڑیں، برداشت اور رواداری کو فروغ دیں اور اپنے مشترکہ دشمنوں کے خلاف ایک صف میں کھڑے ہوں. موجودہ دور میں وحدت کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ اسی وحدت کے ذریعے سے ہی فرقہ واریت کے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے. جان لو مسلمانوں، یہ فرقہ واریت امت کی طاقت کو کمزور کر دیتی ہے، داخلی خلفشار اور بیرونی حملوں کا سامنا بڑھا دیتی ہے. اس سے مسلمانوں کی سیاسی، سماجی اور اقتصادی ترقی متاثر ہوتی ہے. آج دنیا میں مسلمانوں کو دہشت گردی، انتہا پسندی، غربت اور ناانصافی جیسے مسائل کا سامنا ہے. ان چیلنجوں کا مقابلہ صرف اتحاد کے ذریعے ہی ممکن ہے. ہفتہ وحدت ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، لہٰذا ہمیں بھی ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے محبت، احترام اور یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. مسلمانوں کے درمیان اتحاد نہ صرف دینی تقاضا ہے بلکہ وقت کے سب سے بڑی ضرورت بھی ہے. اگر ہم ایک امت بن جائیں تو کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ آئیے ہفتہ وحدت کے موقع پر عہد کریں کہ ہم نفرتوں کو دفن کریں گے اور محبت، بھائی چارے اور یگانگی کو فروغ دیں گے۔ جان لو، اتحاد ہی مسلمانوں کی کامیابی کی کنجی ہے، لہٰذا ہمیں نفرت نہیں محبت پھیلانی چاہیے۔ اس موضوع کا خلاصہ کرنا چاہیں تو ہمیں علامہ محمد اقبال نے وحدت امت کی اہمیت اور مسلمانوں کی یکجہتی کو بہت خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ یہی پیغام ہمیں فرقہ واریت کے سائے سے نکل کر محبت، اتحاد اور اخوت کی روشنی میں جینے کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر ہم اس پیغام کو دل سے اپنائیں تو امت مسلمہ کی کامیابی یقینی ہے۔
جی بہن راضیہ قمبر، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ماہ ربیع الاول پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے ایام کی مناسبت سے یہ خوبصورت آڈیو پیغام ہمارے لیے ارسال کیا، اور اس پیغام میں آپ نے ان ایام کی اہمیت، خاص طور پر آپ کی ولادت با سعادت کی کیفیت، اور اسی طریقے سے جو جد و جہد ہے پیغمبر ختمی مرتبت کی، اس پر جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے۔ تو میرے خیال سے جب پیغام اتنا بہن ناہید انوری کامل ہو تو آپ بھی کہتی ہوں گی، تو یقینی طور پر جو ہے آپ بھی کہہ رہی ہوں گی تقوی صاحب کہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر الفاظ لا کر جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں۔ لیکن میں یوں یہاں یہ کہوں گا کہ سامعین دوستوں کا شکریہ، بہن راضیہ قمبر کا بھی شکریہ کہ جو بہترین انداز میں پیغام ریکارڈ کر کے ہمارے لیے ارسال کرتی ہیں، لہٰذا ہم ان کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پروگرام بزم دوستاں، آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ بہن ناہید انوری، میرے خیال سے اب آپ جائیں گی لاہور، پاکستان۔ جی ہاں،
وہاں سے بھی ہم اپنے ایک بہن کو اس پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، یعنی ان کا پیغام، آڈیو پیغام انہوں نے ہمارے لیے بہت محبت کے ساتھ بھیجوایا ہے، سمن زہرا۔
جی ہاں بالکل، یہ بھی ہماری بہت ہی، یہ کہا جائے کہ ریڈیو تہران سے محبت کرنے والی اور خاص طور پر ہمیشہ ہمیں یاد رکھنے والی ہماری بہن ہیں۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ پیغام ہمارے لیے ارسال کیا ہے۔
جی ہاں، اور آئیے اس پیغام کو مل کر سنتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت اور بشریت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا، جیسا کہ سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ ویوم الآخر وذکر اللہ الکثیر۔ مسلمانوں، تم میں سے اس کے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے جو شخص بھی اللہ اور آخرت سے امید وابستہ کیے ہوئے ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ کلام الہی سے واضح ہو گیا کہ عالم اسلام پر لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں، اور یہی پیروی مسلمانوں کی سعادت اور کامیابی کی دلیل بھی ہے۔ ذیل میں اس عظیم اسوہ حسنہ یعنی پیغمبر اسلام سرکار ختم مرتبت جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلستان سیرت کے چند پھول پیش کیے ہیں، جس میں سے پہلا ہے بے خوف عقائد کا بیان۔ قرآن آیت اور روایات سے واضح ہے کہ کفار و مشرکین کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے عقائد بلا کسی خوف اور ہراس کے بیان فرمائے۔ ظاہر ہے جو اللہ کا سچا نبی ہو، جس کا دین حق ہو، جس کی شریعت انسانی فطرت کے عین مطابق اور وحی اللہ سے جس کی تائید ہو، وہ بھلا کیوں کسی سے خوف زدہ۔ روایت میں ہے کہ مشرکین کے کچھ سردار آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خداؤں کی پیروی کریں اور ہم آپ کے خدا کی پیروی کریں گے، ایک سال آپ ہمارے خدا کی پرستش کریں اور اگلے سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اگر ہمارے خدا کی پرستش بہتر ہوگی تو آپ کو بھی فائدہ پہنچے گا، اور اگر آپ کے خدا کی عبادت بہتر ہوگی تو ہمیں بھی فائدہ پہنچے گا۔ یہ سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، میں اللہ کے برابر کسی کو سمجھوں یہ ممکن نہیں، اس سے اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ آپ کو یقین تھا کہ ان کے خداؤں کے انکار کے نتیجہ میں دشمنیاں اور پریشانیاں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود آپ نے بلا خوف اپنے عقائد بیان کیے۔ نمبر دو، حدود الہی کی نفاذ میں ثابت قدمی۔ فتح مکہ کے موقع پر مکہ کے ایک نامور اور باعزت گھرانے کی ایک خاتون نے چوری کی، جرم ثابت ہو گیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اقبال جرم بھی کر لیا، تو آپ نے اس پر الہی حد جاری کرنے کا حکم دیا، تو کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور سزا دینے سے روکنے لگے اور اس چور عورت کی سفارش کرنے لگے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری سفارش کو قبول کرنا میرے لیے محال ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اسلامی قانون کو تعطیل کر دیں؟ اگر یہی عورت کسی غریب یا معمولی گھرانے کی ہوتی تو تم سب کہتے کہ اس پر حد جاری کی جائے، ایک غریب چوری کرے تو اس کو سزا دی جائے اور ایک مالدار چوری کرے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اس کے خاندان کی عزت نیلام ہو جائے گی، خدا کے قانون کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، آپ نے اس کو سزا بھی دی۔ اگر اسوائے حسنہ کی یہی سیرت ہمارے پیش نظر رہے اور ہم سب اس پر عمل کرنے لگیں تو ہمارا سماج محمدی سماج بن جائے گا۔ سب سے بڑی مشکل دور حاضر کی یہی ہے کہ اگر کسی غریب نے جرم کیا تو اس کے خلاف سب بولتے ہیں، لیکن اگر کسی دولت مند اور نامور گھرانے کی فرد نے جرم کیا تو اس پر مصلحت کا میک اپ اور خوف دنیا کا ماسک لگا دیا جاتا ہے۔ اگر یہی مشکل حواس میں مشاہدہ ہوتی تو افسوس مزید ہو جاتا۔ نمبر تین، زندگی میں سادگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشریت کے لیے نمونہ عمل تھے، لہٰذا آپ عام انسان جیسی زندگی بسر کرتے تھے۔ ظاہر ہے دنیا فانی کی فانی لذتوں کے اسیر اور بے عمل کی زبان سے نکلی بات مخاطب کے پردہ سماج سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے اور ہوا میں فنا ہو جاتی ہے، لیکن جو بات اخلاص و عمل کے ساتھ ہوتی ہے وہ قلب میں نقش ہو جاتی ہے اور مخاطب کو عمل پر آمادہ کرتی ہے۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ جاڑے کی سرد رات میں بو علی سینا اور ان کے شاگرد بہمن یار کے کمرے میں انگیٹھی کے پاس آرام کر رہے تھے۔ شاگرد نے استاد سے کہا کہ آپ نبوت کا دعویٰ کریں، ہم اور ہمارے ساتھی آپ کے حامی ہوں گے۔ بو علی سینا شاگرد کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد شاگرد سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی لے آؤ، تو بہمن یار نے کہا، استاد باہر برف گر رہی ہے، باہر جانا خطرناک ہے، فی الحال پیاس برداشت کر لیں، ویسے بھی موسم سرد ہے۔ بو علی سینا خاموش رہے، کچھ نہیں بولے، لیکن جب اذان صبح کا وقت آیا اور مؤذن کی صدائے اذان فضا میں گونجی تو بو علی سینا نے اپنے شاگرد سے کہا، دیکھ رہے ہو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے گزرے ہوئے کئی صدی ہو گئی، اس مؤذن کے سامنے نہ نبی ہیں اور نہ ہی اس نے ان کو دیکھا ہے، لیکن اس موسم میں بھی راہ اطاعت میں ثابت قدم ہے۔ تم ہم سے کہتے ہو کہ ہم اعلان نبوت کر دیں اور اپنی حمایت کا وعدہ کر رہے ہو، جبکہ ابھی کچھ دیر پہلے تم سے میں نے خود پانی مانگا تو تم نے بہانہ کیا اور نافرمانی کی۔ جان لو یہ نبوت منصب الہی ہے اور اللہ نے جسے چاہا عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سادگی کی بے مثال زندگی بسر کی اور تمام ذاتی اور معاشرتی معاملات میں اس بنیادی اصول کی پابندی کی جو ہم سب کے لیے دعوت عمل ہے۔ عفو و بخشش۔ دنیا کا دستور ہے کہ جس پر کوئی قہر و غلبہ کے ذریعے ظلم کرتا ہے تو جب حالات اس کے برخلاف ہوتے ہیں، جو کل مظلوم واقع ہوا تھا وہ آج موقع ملتے ہی انتقام لیتا ہے، اور اس انتقامی کاروائی میں انسان کبھی کبھی افراد کا شکار ہو جاتا ہے اور کل کا مظلوم آج کا ظالم بن جاتا ہے۔ درود و سلام ہو رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے شدید ترین دشمنوں کو معاف کر دیا، اور یہ بات کہ جن کو معاف کیا تھا انہوں نے اور ان کی اولاد نے آپ کے بعد آپ کے اہل بیت کو اذیت پہنچانے میں کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ صرف فتح مکہ ہی نہیں بلکہ عفو و بخشش کی لا تعداد مثالیں ہمیں آپ کی زندگی میں ملتی ہیں۔ حقیقت ہے آپ کی مکمل زندگی ہر بشر کے لیے قابل تحسین ہے۔ اجتماعی کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کا مکمل ساتھ دیتے تھے، ان سے مشورہ لیتے تھے، ان کی آبرو کا خیال رکھتے تھے۔ خدا ہمیں اپنے رسول اور اپنی حجت کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی بہن سمن زہرا، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے لیے یہ خوبصورت آڈیو پیغام جو ہے وہ ارسال کیا، ہمیشہ کی طرح بہترین انداز میں۔ میں یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں بہن ناہید انوری کہ یہ ریڈیو تہران کی بھی ایک کاوش ہے کہ ہم نے اپنے سامعین میں سے ہی ایسے نایاب جو ہیں وہ افراد کو چنا کہ جو جن کی وہ جھجک ختم ہوئی بولنے کی، پڑھنے پڑھانے کی، لکھنے لکھنا،
کتابت تک ہی
لکھنے لکھانے کی۔ جی ہاں بالکل،
لیکن یہ ہے کہ اب جو ہے کم کم کر کے جو ہے وہ آڈیو پیغام، اشعار، منقبت، اس طرح کی چیزیں بھی جب آتی ہیں تو انسان کو بھاتا ہے۔
جی ہاں بالکل، بہت اچھا لگتا ہے۔ اور ہم یہاں پر اپنے ان تمام سامعین کا کہ جو ریڈیو تہران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں پیغامات ارسال کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور انہی میں سے جناب سمن زہرا ہیں کہ جنہوں نے یہ خوبصورت سا پیغام ولادت باسعادت پیغمبر ختمی مرتبت ہمیں ارسال کیا، اور نہایت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے پیغمبر اکرم کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ بہت شکریہ، بہت نوازش، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ میرے خیال سے اب آپ لاہور سے کراچی کی طرف دوبارہ جا رہی ہیں۔
جی ہاں، یہاں پہ بھی آج کے پروگرام میں ہم جو آڈیو پیغام ہم نے یہاں پہ انتخاب کیے ہیں اس پروگرام کے لیے، زیادہ تر ایسا ہو گیا کہ ہماری بہنوں کے آڈیو پیغام ہے حسین بھائی۔ تو ہماری ایک اور محترمہ اور عزیز بہن صنوبر علی رضا صاحبہ نے بھی ہمیں ایک اچھا پیارا سا آڈیو پیغام ہمیں ارسال کیا ہے، تو ہمارے ساتھ رہے سامعین، انشاءاللہ آپ بھی سنیں گے، ہم بھی سنیں گے، ہم سب کو پسند آئے گا۔ اور میں یہاں پر آڈیو پیغام سننے سے پہلے اپنے تمام سامعین کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ وقت نکالا آپ نے اور ہمیں یہ پیارے پیارے خطوط اور پیغامات جو ہیں ہمیں ارسال کیے ہیں، تھینک یو سو مچ۔ آئیے مل کر سنتے ہیں۔
السلام علیکم، میں صنوبر علی رضا کراچی پاکستان سے مخاطب ہوں اور آپ سب کی خدمت میں ان بابرکت ایام کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ 12 سے 17 ربیع الاول دنیا بھر کے بیدار مغز مسلمان ہفتہ وحدت المسلمین کے طور پر مناتے ہیں، اور اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ اس سنت کو فقیہ اہل بیت، عالم، مجاہد، رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا تاکہ دنیا بھر کے مسلمان نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کو جی کھول کر منائیں بھی، اور اپنے کردار و عمل سے رسول اللہ کے پر امن مشن اسلام کی تصویر بھی پیش کریں، اور مسلمان آپسی احترام و فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے ساتھ ہادی دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر قائم ہو سکیں۔ بحمد اللہ، اس مرد با عمل فقیہ بصیر کی یہ کوشش کامیاب رہی، چنانچہ آج ساری دنیا میں ربیع الاول کی 12 تاریخ، جسے برادران اسلامی 12 وفات کہتے ہیں، شان و شوکت سے منائی جاتی ہے۔ 17 ربیع الاول، جسے ہم اہل تشریع ولادت پیغمبر اکرم کی تاریخ شمار کرتے ہیں، تاکہ یہ پورا ہفتہ ہفتہ وحدت کے نام سے جانا جاتا ہے، چنانچہ یہ پورا ہفتہ ذکر و فکر رسول اسلام میں بسر ہوتا ہے اور وحدت و یکجہتی کی ایک سوہانی فضا قائم ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم اس تاریخ کی آمد پر آپ تمام پیروان سیرت و کردار نبوی کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خدایا محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پاک کے صدقے میں ملت اسلامیہ میں مزید اتحاد و اتفاق کی فضا قائم کرتے اور اسے دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رکھ۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد امت محمدی کے لیے معاشرے میں ایک چراغ ہے، جسے تمام طبقات کے لوگ رہنمائی حاصل کر کے بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ شیعہ و سنی متحد ہو کر طاغوتی ہتھ کنڈوں کو ناکام بنائیں۔ آج پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کی سیرت سے امت کے ہر فرد کو درس سیکھنا چاہیے، تاکہ وہ محبت و اخوت اور اتحاد کو معاشرے میں عام کر کے تفریق و نفرت پھیلانے والے عناصر اور تکفیریوں کو ناکام بنائیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ پوری زندگی دین الٰہی